نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيئة ميتة من مات وليس في عنقه بيتة مات ميتة الجاهلية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات اور معزز خواتین, جیسا کہ ابھی بھائی شجاع الدین شیخ صاحب نے اعلان کیا, اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے تاریخ تنظیم اسلامی. اس موضوع کی اصل وجہ یہ ہے کہ 16 ستمبر 2002 یعنی پچھلے مہینے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی پرانا سالی اور اپنے کئی عوارض بیماریوں کی وجہ سے تنظیم اسلامی کی عمارت سے معذرت کی, اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے اور تنظیم اسلامی کے نائب امیر اور جو کہ تقریباً 4.5 سال سے ڈاکٹر صاحب کے جانشین مقرر تھے حافظ عاقب سعید صاحب, انہوں نے منصب عمارت سنبھالا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تنظیم اسلامی کا ایک دور 16 ستمبر 2002 کو مکمل ہوا اور تنظیم اسلامی اپنے دوسرے دور میں داخل ہوئی. پہلے دور میں عمارت تنظیم کے دائی, تنظیم کے مؤسس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس تھی, اور اب اس کے بعد ان کے جانشین محترم عاقب سعید صاحب وہ عمارت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں. لہذا جبکہ تنظیم اسلامی کے دور ثانی کا آغاز ہو رہا ہے, اسی مناسبت سے آج اس بات کو محسوس کیا گیا کہ ہم تنظیم اسلامی کی اب تک کی تاریخ اس پر ایک نظر ڈال لیں. تنظیم اسلامی کی اساس یہ آپ سب کے علم ہے کہ شخصی بیعت پر ہے. اس وقت ہمارے ہاں جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی اساس یا تو ہے اکثر و بیشتر دستوری, کسی دستور کے اوپر تمام شرکائے جماعت کا اتفاق ہے, یا مادود چند ہیں کہ جو بیعت کی بنیاد پر استوار ہیں. انہی میں سے تنظیم اسلامی کی اساس بھی شخصی بیعت پر ہے. ہم سب تنظیم میں شامل ہوئے تھے محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت سمع و اطاعت فی المعروف کر کے. لہذا جو بھی تنظیم کہ جس کی اساس شخصی بیعت پر ہو, اس تنظیم کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ جس کی دعوت پر وہ تنظیم بنی ہے, کہ جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر کے اس تنظیم میں شامل ہوئے. لہذا اگر تنظیم اسلامی کی تاریخ کو سمجھنا ہے تو تنظیم اسلامی کی تاریخ کا بڑا گہرا ربط ہے دائی تنظیم اسلامی کے تحریکی پس منظر سے. اس لیے کہ جب ہم تنظیم میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تین چیزوں پر اتفاق کر کے ہم تنظیم میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جو بھی تنظیم کا مقصد بیان ہو رہا ہے, تنظیم کا مقصد اصل میں ہے فرائض دینی کی ادائیگی. فرائض دینی کا ایک تصور ہے جو کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا, اور تنظیم میں شامل ہونے والا ہر ساتھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ہاں جو تصور فرائض دینی محترم ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں یہ درست ہے, مجھے اس سے اتفاق. نمبر دو, ان فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. دوسرا اتفاق ہوتا ہے طریقہ کار سے لاہے عمل سے کہ ہاں ان فرائض کو ادا کرنے کا یہ طریقہ کار یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین. اور تیسرا معاملہ ہوتا ہے اتفاق کا امیر یا دائی کی شخصیت پر, اس بات پر اعتماد ہوتا ہے کہ امیر جو اس جماعت کا ہے ہمیں اس کے خلوص پر, اس کے تقوی پر, اس کے تدین پر پورا اعتماد ہے کہ یہ شخص مخلص ہے, اس کے پاس سے خلوص کی خوشبو آتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ چونکہ ایک بڑی اہم چیز تنظیم میں شمولیت کے لیے تنظیم کے امیر, اس کی شخصیت پر اعتماد, اس کے خلوص پر اعتماد, اس کے تقوی, اس کے فہم دین پر اعتماد ہوتا ہے. لہذا اس قسم کی کوئی بھی تحریک کہ جس کا تعلق شخصی بیعت کی بنیاد پر ہو، اس کی پوری کی پوری تاریخ کا گہرا ربط ہوتا ہے اس شخصیت کے پس منظر سے کہ جس کی دعوت کے اوپر یہ تنظیم قائم ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص بھی ایک تنظیم کی دعوت دے رہا ہے اس کا ماضی کیا ہے، ماضی میں اس کا کردار کیا رہا ہے، ماضی میں یہ آیا ہمیشہ کسی ایک جو ہے وہ اصول کے تحت اپنے فیصلے کرتا رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف کو مفادات دیکھ کر، حالات دیکھ کر، مصلحتیں دیکھ کر اپنے موقف کو اور اپنے لائے عمل کو بدلتا رہا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس شخص کے تحریکی پس منظر کی کہ جس کی دعوت پر کوئی تنظیم قائم ہوتی۔ لہذا تنظیم اسلامی کی تاریخ کا بڑا گہرا ربط ہے۔ امیر تنظیم اسلامی جو تھے، جنہوں نے معذرت کر لی ہے، یعنی تنظیم اسلامی کے دائی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے تاریخی پس منظر سے، تحریکی پس منظر سے، ڈاکٹر سار احمد صاحب کی پیدائش تو ہے سن 1932 کی، اپریل سن 32 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ویسے آپ تحریک مسلم لیگ سے بھی اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر وابستہ رہے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ضلع حصار میں آپ سیکرٹری جنرل تھے، لیکن وہ کوئی دینی تحریک نہیں تھی، مسلم لیگ ایک قومی تحریک تھی جس کا اصل مقصد تھا مسلمان قوم کو، چاہے وہ مسلمان قوم پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کی عبادات آیا وہ بجا لا رہے ہوں یا نہ لا رہے ہوں، ان کا کوئی دین پر عمل ہو کہ نہ ہو، مسلم لیگ کا صرف مقصد یہ تھا کہ مسلمان جیسے بھی ہیں، باعمل ہیں کہ بے عمل ہیں، ان کو ایک آزاد مملکت حاصل کر کے دلانی، لہذا وہ کوئی دینی تحریک نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی جو دینی اعتبار سے تحریک کی زندگی ہے یہ شروع ہوئی سن 1948 میں۔ سن 47 اکتوبر میں ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان سے ہجرت کی، 20 دن کا پیدل سفر کر کے 7 نومبر کو ڈاکٹر صاحب 1947 کو پاکستان پہنچے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ایف ایس سی کی تعلیم کے لیے لاہور کے علاقے اسلام پورا، وہاں پر آپ جو ہے وہ مقیم ہوئے، وہیں پر آپ نے 1948 میں شمولیت اختیار کی جماعت اسلامی کے حلقہ ہمدردان میں، اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ اس وقت شامل نہیں ہوئے، اور جماعت اسلامی کے ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ نے 1948 اور 1949 ان دو سالوں کے اندر کام کیا۔ اس کے بعد سن 1949 میں ڈاکٹر صاحب کو لاہور میڈیکل کالج کے اندر جب داخلہ مل گیا اور آپ اس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو پھر آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک فعال رکن جو ہے وہ بن گئے، اور 1950 میں آپ کو ناظم اسلامی جمعیت طلبہ میڈیکل کالج لاہور اس کے منصب پر فائز کیا گیا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ فعال بھی تھے، باصلاحیت بھی تھے۔ اگلے سال 1951 میں آپ کو دو مناصب دیے گئے، اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم برائے لاہور بھی، وہ ذمہ داری بھی دی گئی، اور اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم برائے پنجاب، اس کی بھی ذمہ داری دی گئی، اور اس کے بعد 1952 میں پھر آپ کو ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، یعنی پورے پاکستان کے اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم وہ بنا دیا گیا۔ تو بڑی فعال ڈاکٹر صاحب کی زندگی گزری ہے اپنے میڈیکل کالج کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک رکن کی حیثیت سے۔ بسم اللہ اولہ آخرہ، میں عرض کر رہا تھا کہ 1949 سے لے کے 1954 تک ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، اور اس دوران آپ نے بڑا فعال وقت گزارا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ۔ سن 1954 میں جیسے ہی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ کا میڈیکل کی تعلیم مکمل ہوئی اور آپ کی طالب علمی کی زندگی مکمل ہوئی، تو آپ نے فوری طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن جماعت اسلامی کی رکنیت کا فارم بھر دیا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کے اسلام ہے ہی نہیں۔ جماعت یا تو یہ ہو کہ اللہ کرے کہ خلافت کا نظام قائم ہو، ایک خلیفہ ہمارے امیر ہوں اور ان کے ساتھ بیعت کر کے ہم خلافت میں شامل ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں لازماً کسی ایسی جماعت میں شامل ہونا چاہیے جو کہ خلافت کے قیام کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، میں نے فوری طور پر جماعت اسلامی کی رکنیت کے لیے درخواست دی۔ سن 55 میں ڈاکٹر صاحب کو جماعت اسلامی کی رکنیت مل گئی، اور سن 55 سے لے کے سن 57 تک پھر ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے رکن رہے، اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ باصلاحیت بھی تھے، فعال بھی تھے، ان دنوں میں چونکہ آپ کی رہائش کا منڈگمری میں تھی جو کہ حالیہ ساہیوال ہے، لہذا آپ کو 1955 میں جماعت اسلامی منڈگمری کا امیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جو سن 56 کا سال ہے، یہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک بڑا نازک سال ہے، بڑا کٹھن سال ہے، اس لیے کہ طویل عرصے سے جماعت کے اکثر ارکان کچھ بے چینی سی محسوس کر رہے تھے. وہ محسوس کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی اپنے اصل کام سے ہٹ گئی ہے اور ہم جو کچھ اب کر رہے ہیں یہ ہمارے اس کام سے مطابقت نہیں رکھتا کہ جس کام کا آغاز کر کے ہم چلے تھے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر غلطی کہاں ہے, آخر وہ کون سی ایسی جو ہے وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کہاں سے ہم نے اپنا کوئی لائحہ عمل بدلا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محسوس یہ کر رہے ہیں, بے چینی سی ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اپنے اصل کام سے ہٹ چکی. اس بے چینی کے ازالے کے لیے مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے ایک جائزہ کمیٹی بنائی 1956 میں. اس جائزہ کمیٹی میں جماعت اسلامی کے 3 جو ہے وہ اکابرین شامل تھے, مولانا عبدالجبار غازی صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے, اسی طرح سے شیخ سلطان احمد صاحب فوت ہو گئے, اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب. یہ 3 حضرات تھے کہ جو اس جائزہ کمیٹی میں شامل تھے. اس جائزہ کمیٹی نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے مختلف ارکان جماعت سے ملاقاتیں کر کے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا محسوس کرتے ہیں, اگر واقعی کسی کو کوئی بے چینی ہے, وہ محسوس کر رہا ہے کہ جماعت اپنے اصل کام سے ہٹ چکی ہے, تو وہ ہمیں اپنے جو ہے وہ تاثرات سے آگاہ کرے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت امیر جماعت اسلامی منٹگمری کی حیثیت سے ایک بیان تحریری تقریباً 250 صفحات کا وہ اس جائزہ کمیٹی کو لکھ کر دیا. بعد میں پھر یہ کتاب چھپی جس کا ذکر آ جائے گا, تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ. ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں جماعت اسلامی کا جو دور تھا 1941 سے لے کے 1947 تک, اس کا بھی ایک نقشہ پیش کیا مولانا مودودی صاحب اور دیگر اکابرین کی تحریروں کی شکل میں, اور پھر بعد کے دور کا بھی ایک نقشہ پیش کیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب سے ہم انتخابی سیاست میں آئے ہیں تو ہماری ترجیحات, ہماری سرگرمیاں وہ بالکل بدل گئی ہیں. اور بقول امین حسن اصلاحی صاحب کے, انہوں نے شورا کے اجلاس میں اس وقت یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد ویسے تنظیم میں نووارد ہے, جماعت اسلامی میں نووارد ہے, بھی نوجوان, اس وقت آپ کی 24 کی عمر تھی, لیکن اسلاحی صاحب نے کہا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہماری تحریروں کی صورت میں آئینہ دکھا دیا ہے, اور لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر کی وجہ سے جماعت اسلامی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا, ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا, اس اجتماع میں بہت زیادہ اراکین کا اختلاف رائے سامنے آیا, اور تقریباً جماعت اسلامی کی صف دوم پوری کی پوری, وہ تمام لوگ جو کہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کی غیر موجودگی میں یا ان کی اسیری کے دوران امارت کے منصب پر فائز رہتے تھے, وہ سب کے سب جماعت اسلامی چھوڑ گئے. ڈاکٹر صاحب کچھ عرصے بعد جب یہ پابندی لگ گئی جماعت اسلامی میں کہ آپ اپنا اختلاف رائے بیان نہیں کر سکتے, نہ تحریری شکل میں اور نہ گفتگو کی صورت میں, البتہ اگر آپ کو جماعت کے پالیسی سے اختلاف ہے تو جب بھی کبھی سالانہ اجتماع ہوگا وہاں بیان کریں گے, تو جب اظہار آزادی رائے پر پابندی لگ گئی تو پھر ڈاکٹر صاحب جماعت میں نہیں رہ سکتے تھے. تو 1957 میں, اپریل 1957 میں ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے رکنے سے استعفیٰ دیا, اور یہ ڈاکٹر صاحب کا تقریباً 3 کا ایک مختصر سا تعلق رہا جماعت اسلامی کے ساتھ. 1957 سے لے کے 1960 تک, ان 3 کے دوران ڈاکٹر صاحب کی بڑی شدید اس بات کی خواہش رہی کہ جن اکابرین نے جماعت اسلامی کو چھوڑا ہے وہ اکابرین جمع ہو کر اور صحیح طریقے پر کسی اسلامی جماعت کی بنیاد رکھے. جب ہم جماعت اسلامی کی فکر کو صحیح سمجھتے ہیں, جماعت میں شمولیت کو لازم سمجھتے ہیں, تو اگر ہمیں جماعت کی اس وقت پالیسی پر اعتراض ہے تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس چیز کی بنیاد پر ہم ایک جو ہے وہ نئی جماعت کی تشکیل دیں. ڈاکٹر صاحب اور شیخ سلطان احمد صاحب, ان 2 حضرات نے اس حوالے سے خاصی محنت کی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور یہ کوششیں اس وقت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس عرصے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی متعلق رہے. منٹگمری میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک قسم کا غیر تحریری ایک معاہدہ تھا کہ رات کو شب جمعہ کا بیان اس میں شریک ہوتا تھا, سنتا تھا, لیکن فجر کے بعد پھر میرا درس قرآن وہاں ہوتا تھا, وہ میرے درس قرآن میں بیٹھ شریک ہوتے تھے, اور اس دوران ڈاکٹر صاحب کی تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات میں بھی شریک ہوئے, اور پھر تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو بھی ڈاکٹر صاحب کا اختلاف رائے تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ مفتی زین العابدین صاحب اور جو بھی بزرگ ہیں ان کے سامنے رکھا کہ ہم دین کا ایک محدود تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, خاص طور پر اقامت دین کے حوالے سے ہم بات ہی نہیں کرتے. کیا جو جماعتیں اللہ کے رسول نے روانہ کی تھیں جہاد کے لیے, ہم بعض اوقات ایسا تاثر دیتے ہیں کہ گویا وہ جماعت بھی محض تبلیغ کے لیے گئی ہے. ہم تبلیغی جماعت جو ہم نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم دلیل ان جماعتوں سے لے آتے ہیں جو جماعتیں حضور نے محض تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھیجی تھی. بہرحال یہ ہے کہ وہ معاملہ ڈاکٹر صاحب کا تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکا. اس کے بعد سن 1960 اور سن 1961 میں اس ایک سال کے دوران ڈاکٹر صاحب نے منٹگومری میں پھر تنہا دو کام کیے. ایک آپ نے عوام الناس کے لیے حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیا اور جو ہے وہ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف راغب ہونے کی دعوت دی, اور طلبہ کے لیے اسلامک ہاسٹل منٹگومری قائم کیا تاکہ طلبہ کی بھی ذہنی اور فکری تربیت ہو سکے. تو ایک کام تھا عوام الناس کے لیے, ایک کام تھا طالب علموں کے لیے. سن 1961 سے لے کر 1965 تک یہ عرصہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں گزارا. ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی اظہار صاحب, جن کا خاصا بڑا کام ہے اظہار لمیٹڈ کے حوالے سے پری کاسٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا, ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کراچی میں مقیم رہے. یہاں ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک مینیجر کی حیثیت سے کاروباری مصروفیات بھی ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ رہیں, اور اس دوران ڈاکٹر صاحب کراچی کے مختلف علاقوں میں حلقہ ہے درس قرآن چلاتے رہے. کرنگی کے علاقے میں, شکار پور کالونی کے علاقے میں یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ڈاکٹر صاحب کے مختلف درس قرآن کی محفلیں ہوتی تھیں. اس دوران ڈاکٹر صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات بھی کیا, اور ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں اتفاقاً لیکن بہرحال صلاحیت تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں پہلی پوزیشن حاصل کی, یعنی آپ کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں ایم اے اسلامیات میں. اس کے بعد کوئی معاملہ اختلاف کا ہوا اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ, انہوں نے اپنے کام میں کچھ سود کا عنصر شامل کیا, تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر ناراضگی اس کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کی, اور ڈاکٹر صاحب پھر پہلے ساہیوال منتقل ہوئے. ساہیوال میں آپ کے جو والد صاحب تھے وہ کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئے, تو پھر آپ نے مستقل طور پر لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا, اور نومبر سن 1965 میں آپ مستقل طور پر لاہور منتقل ہو گئے. لاہور میں آپ نے آتے ہی بقول مولانا اصلاحی صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر سار نے آ کے پھر سے زندہ کیا. مولانا اصلاحی صاحب جو ہے وہ اپنے کچھ معاشی پریشانیوں کی وجہ سے بھی اور کچھ اپنے مزاج کی جو ہے وہ کسل مندی کی وجہ سے بھی بہت سارے کام شروع کر کے چھوڑ چکے تھے. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے ماہانہ میثاق کی اشاعت شروع کی تھی, اور وہ رسالہ بھی بند پڑا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ماہانہ پرچہ نکالنے کا ارادہ کیا اور رسالہ کے نام سے ایک پرچے کا ڈیکلریشن لے بھی لیا, لیکن اصلاحی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اسی میثاق کو جو ہے وہ پھر سے جاری کریں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے سن 66 میں ماہانہ میثاق, جو کہ الحمدللہ اس وقت بھی نکل رہا ہے, اس کا اجرا کا آغاز کیا. اور دوسرا کام جو ڈاکٹر صاحب نے کیا وہ بڑا ایک ہنگامہ خیز تھا. 10 سال پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی سے اختلاف رائے کیا تھا, ایک تحریر لکھی تھی, اب تک وہ تحریر ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ تحریک پبلک میں نہیں آئی تھی. اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے اس تحریر کو کتابی صورت میں شائع کر دیا. جیسی یہ تحریر کتابی صورت میں شائع ہوئی تو بر عظیم پاک و ہند کے علمی حلقے میں ہلچل مچ گئی. بہت سے لوگوں کی طرف سے تحسین کے خطوط بھی آئے, وہ میثاق کے پرچوں کے اندر جو ہے وہ ان کے خطوط شائع بھی ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تنقید بھی آئی کہ آپ لوگ اعتراضات کر کے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے, آپ کے اعتراضات میں وزن نظر آتا ہے, لیکن کسی پر تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور خود کچھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان پر تو آپ نے تنقید کر دی کہ آپ نے جماعت میں یہ رخ بدل دیا, یہ پالیسی اختیار کی, اب جماعت اسلامی کا اصل ہدف جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت حاصل کرنا ہے, چاہے بائی ہکس حاصل ہو چاہے بائی کروکس حاصل ہو. تو ان پر تو آپ نے تنقید کر دی کہ اب یہ اصول اسلامی جماعت نہیں ہے, اب تو یہ صرف ایک اسلام پسند مذہبی سیاسی جماعت ہے. لیکن آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ اعتراضات آئے تو اس کے بعد پھر, اور چونکہ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ اعتراضات آئیں, ڈاکٹر صاحب ان اکابرین کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ جو اکابرین جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے اور اب خود علمی کاموں کے اندر مصروف تھے, کوئی بھی تحریکی کام جماعتی شکل میں وہ نہیں کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے اندر ایک ارتعاش پیدا کیا جائے. لہذا بلکہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, یہ جو کتاب ڈاکٹر صاحب نے شائع کی اس کا ایک بڑا اہم پیراگراف, کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے جو کہ جماعت سے علیحدہ ہوئے اور وہ کسی جماعتی نظم کے تحت کام کرنے کا آغاز کریں, تو ڈاکٹر صاحب نے دباچہ لکھا تھا اپنے اس کتاب کا, اس کا ایک پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کا ایک پیراگراف یہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی ابی و امی کی حیات طیبہ میں چند مواقع ایسے ملتے ہیں جن پر حضور کے قلب مبارک میں انسانی جذبات بے اختیار عمدے ہوئے نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ پوری بستی عورتوں کے نوحے اور بین کی آواز سے گونج رہی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار اپنے عزیز اور محبوب چچا اور بچپن کے رفیق اور ساتھی بلکہ رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے اور وفور جذبات میں یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بوا کی اللہ، آہ حمزہ کا رونے والا بھی کوئی نہیں۔ بالکل یہی حال آج اس دین کا ہے جو بڑی شان سے جزیرہ نما عرب سے نکلا تھا، لیکن آج اس غریب الغربا کو آج اس غریب الغربا کے لیے رونے والا کوئی نہ رہا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے مولانا حالی کے ان اشعار کی طرف کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ بدا الاسلام و غریباً وسیعود و کما بدا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو یہ لوگوں کے لیے بڑا اجنبی تھا اور انقریب یہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ فرمان نبوی بدا الاسلام و غریباً وسیعود و کما بدا، تو مجسم اور مشکل نگاہوں کے سامنے موجود ہے لیکن آنکھیں ان غربا کو ترس رہی ہے جو اس غربت اور اجنبیت کے دور میں اس غریب کے ہمدرد مونس و غمخوار ہو۔ یہاں پر غریب سے مراد مالی اعتبار سے غربت نہیں ہے بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں بھی عجیب غریب، یعنی وہ چیز کہ جس سے لوگ مانوس نہ ہوں۔ تو اب اصل اسلام وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو چکا ہے، اب تو لوگ اسلام سمجھتے ہیں چند رسومات کو، چند عقائد کو، چند تہواروں کو۔ تو اسلام حالت غربت میں ہے، یعنی اصل اسلام اس سے اب لوگ مانوس نہیں رہے، تو اسلام تو حالت غربت میں ہے لیکن اجنبیت کے دور میں اس غریب کے ہمدرد و مونس و غمخوار ہوں وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اور فطوبہ للغربا، حضور نے اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی حالت غربت میں اسلام پر عمل کرے گا، اسلام کی حمایت کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ تو فرمایا فطوبہ للغربا کی نوید کے حقدار بن سکے۔ یہ دین بیگانوں کی ناخوشی کا کیا شکوہ کرے جبکہ اس کے اپنوں کی خفگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے قومی ملکی مسائل میں ایسے گم ہیں کہ انہیں اس کی ہمدردی تک کا وقت نہیں ملتا، اور اگر کبھی ان میں سے چند راہ رو چند قدم اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں تو جلدی تھکار کر بیٹھ رہتے ہیں اور یہ پھر ویسے کا ویسا ہی تنہا رہ جاتا ہے۔ اگر میری اس تحریر کی اشاعت سے اس غریب الغربا کے پرانے رفقاء سفر میں سے کچھ اس کی رفاقت پر اثر نو کمر ہمت کس لیں تو بس یہی اس کی اشاعت سے مطلوب ہے۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ اثر نو کچھ لوگ کمر ہمت کسیں اور اس کے بعد پھر سے صحیح ٹھیٹ اسلامی اصولی جماعت بنا کر اور دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کریں۔ 1967 ہوا پھر یہ کہ جب یہ تحریر اور اس پر رد عمل آیا تو جو بھی جماعت اسلامی سے علیحدہ اکابرین ہوئے تھے واقعتاً جو ہے وہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم پر جو تنقید ہے وہ بالکل بجا ہے، لہذا الحمدللہ کے کچھ اکابرین کی کوششوں سے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے، 8 اور 9 ستمبر کو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے تقریباً 40 افراد کا رحیم یار خان میں اجتماع اور تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور توضیحات کی منظوری۔ تنظیم اسلامی کے نام پر تمہیں اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن امین احسن اصلاحی صاحب جو کہ ان تمام لوگوں میں سینئر تھے، تنظیم اسلامی کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ البتہ اس کی قرارداد تاسیس وہاں پاس ہو گئی، اس کی توضیحات پاس ہو گئی، اور پھر ایک بہت ہی عمدہ تقریر اس حوالے سے کہ اصلاحی صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ تقریر کی اس حوالے سے مولانا غفار حسن صاحب نے، یہ تمام جو ہے وہ چیزیں، یہ قرارداد تاسیس، توضیحات، مولانا غفار حسن صاحب کی تقریر، اصلاحی صاحب کی تقریر، یہ تعارف تنظیم اسلامی نامی کتابچے کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا اور جو تنظیم اسلامی کے قیام کی کوشش 67 میں ہوئی تھی وہ وہیں پر رک گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے تنے تنہا اس کام کو کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے 67 میں ہی ایک کتابچہ لکھا، اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ موضوع پر مارکت العرا کتابچے کی تحریر۔ ڈاکٹر صاحب کے کام کو جو بھی سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے نہ صرف اس کتابچے کو پڑھے، بلکہ میں بلا کسی مبالغے کہہ رہا ہوں کہ اس کتابچے میں ڈاکٹر صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود جو ہے وہ 9 گھنٹے میں اس کتابچے کی کا مطالعہ کرایا ہے. تو جو بھی ڈاکٹر صاحب کے کام سے دلچسپی رکھتا ہے, اس کام میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جذباتی طور پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شامل ہو, جو بھی آئے شعوری طور پر آئے, تو اس کتابچے کو ضرور پڑھیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس کتابچے کا مطالعہ کرایا ہے وہ جو ہے وہ ضرور اس کی سماعت فرمائیے. اس کے 3 ویڈیو کیسٹس ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ سامنے لاہے عمل تھا. اور الحمدللہ کہ اسی کے مطابق ڈاکٹر صاحب کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. سن 1968 اور 1970 میں, اب اس دوران ڈاکٹر صاحب نے پھر بہت سارے حلقہ دروس قرآن قائم کیے. پہلے صرف لاہور میں درس قرآن دیتے رہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی کراچی بھی آمد شروع ہو گئی, یہاں بھی ڈاکٹر صاحب ربات العلوم میں جہاں رات ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا وہاں درس دیتے رہے. اسحاق کی اس دوران ڈاکٹر صاحب باقاعدہ اشاعت کرتے رہے. اپنی اور امین احسن اصلاحی صاحب کی تحریریں ان کو کتابی صورت میں شائع کرتے رہے. تفسیر تدبر قرآن یہ سب سے پہلے محترم ڈاکٹر صاحب انہوں نے ہی شائع کی تھی. اسی طریقے پر اصلاحی صاحب کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہی شائع کی. اس کے علاوہ کچھ اپنی کتابیں ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق وغیرہ, یہ ڈاکٹر صاحب اس دوران شائع کرتے رہے. جی, سن 1970-71 میں ڈاکٹر صاحب ایک واقعے کی وجہ سے چلے گئے سعودی عرب. واقعہ یہ تھا کہ 1970 میں الیکشن ہو رہے تھے اور بڑا شدید دباؤ تھا بعض علماء کی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن میں حصہ لیں, اور جماعت اسلامی کی طرف سے پیشکش تھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تو ہم ڈاکٹر صاحب کی حمایت کریں گے, ہم کوئی امیدوار ڈاکٹر صاحب کے خلاف کھڑا نہیں کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بڑی پختہ رائے یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا. اب ڈاکٹر صاحب نے چونکہ بعض بڑے یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے قابل احترام بزرگوں کا دباؤ تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے عافیت اس میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب اس دوران پاکستان سے چلے گئے. ماہ رمضان اور بعد ازاں حج تک حجاز مقدس میں آپ نے قیام کیا, اور دوران حج آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب تک میں اپنی میڈیکل پریکٹس اور قرآن مجید کی خدمت, درست قرآن یا کتب کی اشاعت, یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلا رہا تھا, لیکن دونوں کاموں کا حق ادا نہیں ہوتا تھا. لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر بڑی دعائیں کی, استخارہ کیا, اور 1971 میں ڈاکٹر صاحب نے حج کے دوران یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی بقیہ زندگی پوری کی پوری یہ دین کی خدمت کے لیے بسر ہوگی, اور اب وہ اپنا کوئی بھی وقت اپنی معاش کے لیے میڈیکل پریکٹس کے لیے نہیں لگائیں گے. جو بھی اس وقت ان کے پاس اثاثے ہیں بس انہی میں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. 1972 میں ڈاکٹر صاحب کی جو بھی کوششیں تھیں وہ اجتماعی شکل میں برابر ثابت ہوئیں, اور الحمدللہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے درس و تدریس قرآن کے لیے, قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ادارہ یہ قائم کیا. سن 1974 میں یعنی 2 سال بعد ڈاکٹر صاحب نے, ویسے تو سن 1972 میں انجمن خدام القرآن کے قیام کے وقت ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے پیش نظر محض کوئی درس و تدریس کا کام نہیں ہے, یہ کام ایک ذریعہ ہے, میں تو اصل میں اسلام کی نشر ثانیہ, اسلام کے غلبہ ثانی, اس کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کام انجمنوں سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو ہمیں ایک ٹھیٹھ اصول اسلام انقلابی جماعت بنانی ہوگی. لیکن سن 1972 میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسی جماعت بنا سکوں, لہذا اس وقت ڈاکٹر صاحب نے انجمن قائم کی. لیکن سن 1974 میں 21 جولائی کو تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا. مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور میں 21 روزہ قرآنی تربیت گاہ ہوئی, جس کے دوران منتخب نصاب کا ڈاکٹر صاحب نے درس دیا. اس درس کے اختتام پر ایک تقریر کی جس میں آپ نے تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا. اس تقریر کے 3 اقتباسات اس وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا اقتباس وہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں, لیکن اب بہت غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد محض اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق پر توکل و اعتماد اور صرف اسی کی امداد و اہانت کے سہارے اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ انشاءاللہ العزیز احیاء اسلام اور غلبہ دین حق کی عملاً میری زندگی کا اصل مقصد ہوں گے, اور میری بہتر اور بیشتر مساعی بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوں گی. گویا انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مواتی للہ رب العالمین, اور اسی کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا, اور پھر جو لوگ اس راستے پر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ایک نظم میں منسلک کر کے ایک حیات اجتماعیہ تشکیل دوں گا,
جو ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جد و جہد کر سکے۔ تحریر کے درمیان میں ڈاکٹر صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، اپنی جگہ خود میں آپ سب کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے دین ہی کے لیے ہوگا، اور میں ہر حال میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے بہتر اور بیشتر اوقات اور اپنی بہتر اور بیشتر قوتیں، جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھ میں ہیں، اور بیشتر صلاحیتیں جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھے حاصل ہیں، فریضہ شہادت حق کی ادائیگی اور الائے کلمت اللہ اور غلبہ دین متین کے صحیح جہد کے لیے وقف کر دوں گا۔ گویا انا صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و انا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ توکل تو و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور بالکل آخر میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان فرمائی، تقریر کا آخری حصہ ہے، آخر میں من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے، کہ سوال پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ مجھے اس کا کوئی فوری جواب مطلوب نہیں۔ اگر صرف جذبات میں ہاں کرا لینے کی خواہش ہوتی تو شاید میں ابھی آپ سب کے ہاتھ کھڑے کرا لیتا، لیکن مطلوب اصل میں یہ ہے کہ جو آئے خوب سوچ سمجھ کر آئے، دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے بعد آئے، اور پھر آئے تو تحفظ ساتھ کے ساتھ نہ آئے بلکہ تن من دھن سب کے ساتھ آئے، اور یہ اچھی طرح جان لے کہ در رہے منزل لیلہ کی خطرہ ہاست بسے شرط اول قدمی اس کے مجنو باشی، یعنی اس راہ کی کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی بالکل پاگل ہو جائے، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ لوگ جذباتی طور پر تنظیم میں شامل ہوں، لہذا ڈاکٹر صاحب نے 21 جولائی کو تنظیم کے قیام کا اعلان تو کر دیا، لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب نے تنظیم قائم نہیں کی، اس تقریر کے ذریعے ایک دعوت دے دی کہ اب جو بھی شعوری طور پر اس دعوت کو قبول کرے پھر وہ کسی تحفظات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ہے کہ دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے ساتھ تنظیم میں شامل ہو۔ جی، پھر 1974 کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور تحریر لکھی، امت مسلمہ کے دو عروج اور زوال اور موجودہ احیاء کی مسائل کا اجمالی جائزہ اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام۔ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر مل جائے گی، اور جو بھی پچھلی تحریر ہم نے ابھی اس کے اقتباسات پڑھے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے عزم تنظیم، اس میں وہ پوری کی پوری ڈاکٹر صاحب کی تقریر آپ کو مل جائے گی۔ اب یہ تحریر کا آخری حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے موقف میں تبدیلی اصولاً سن 47 میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال تک یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی، ان اساغر میں ان ایک سطور کا راکم بھی تھا۔ بڑے تو اپنے بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ چھوٹا ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک کہ مصداق اپنے دل و دماغ کو اس جنت گمگشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا، تخم جس کا تو ہماری کشت جا میں بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی۔ وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی، بالکل نو عمری کا عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کرے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تاکہ 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بافہوائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یہ اقوم، بے شک یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کام کو اللہ تعالی نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ مطالعہ قرآن کی کوک سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور برآمد ہو گئی، اور اب اس کے بھی 2 ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کسی عبقریت یعنی ذہانت ہے اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالعلا مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے نہ صاحب طرز ادیب۔ بھائی ہما ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا، اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بارے گراں کا کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہر چباد آباد ماں کشتی دراب انداختیم، اب جو ہونا ہے ہو، ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے کہ مستاق اس پرخطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلند تر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت و صلاحیت ہی سے آ رہی ہوں، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقع پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقع پر غور کریں، اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمرے ہمت کسیں۔ بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دری دریائے بے پایا، دری طوفان موج افزا، صرف گندیم بسم اللہ مجرحا و مرساہا۔ مراد یہ ہے کہ وہ دریا کہ جو بے پایا ہے اور وہ کہ جس میں موجیں طوفان اٹھا رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنا سر جھکا کر اپنی کشتی اس دریا میں ڈال دی ہے۔ اب اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اسی کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔ اور اس کے بعد 1975 میں یعنی جولائی میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم کے قیام کا اعلان کیا تھا، اکتوبر نومبر میں وہ دوسری تحریر لکھی تھی، اور اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 1975 میں 27-28 مارچ کو تنظیم اسلامی کا تاسیس اجتماع لاہور میں طلب کیا۔ 103 حضرات اس اجتماع میں شریک ہوئے اور ان میں سے 62 نے تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ اس اجلاس میں قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات منظور کی گئیں، شرائط شمولیت اور عہد نامہ رفاقت طے کیا گیا، 3 سال کے عبوری دور کے لیے دستور طے کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ اس جماعت کا امیر میں نہ بنوں، بلکہ جو بھی اکابرین جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ شخص آئے، بزرگ کوئی آئے اور وہ تنظیم اسلامی کی عمارت سنبھالے۔ تو عبوری دور 3 سال کا مقرر کیا گیا۔ عبوری دور کے لیے ڈاکٹر سار احمد صاحب کو دائی عمومی تسلیم کیا گیا، ایک کنوینر کے طور پر ڈاکٹر صاحب ان کا اس اجلاس میں ان پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر جو ڈاکٹر صاحب نے اختتامی خطاب کیا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ پڑھ سن لیں۔ رفیقو، سارا شکر ساری تعریف اس اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہماری رائے حق کی طرف رہنمائی فرمائی، اور ہم ہرگز راہ یاب نہ ہوتے اگر وہی اپنے کرم سے ہماری دستگیری نہ فرماتا۔ مجھے ہرگز توقع نہ تھی کہ مجھ جیسی شخصیت کی خشک دعوت اور جھڑکنے اور جھٹکنے والے انداز کے باوجود اللہ کتنے مخلص بندے تنظیم اسلامی کی رفاقت قبول کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس دعوت اللہ سے واقف ہونے سے قبل ہم میں سے اکثر کی دوسروں سے شناسائی نہیں تھی، ہم دوسرے سے واقف بھی ہم ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے، ہماری دوستیاں اور قرابت داریاں بھی نہیں تھیں۔ ہم جمع ہوئے ہیں تو دعوت اللہ پر، کوئی دنیاوی غرض ہمارے پیش نظر نہیں، کسی قسم کی سیاست بازی ہمیں مطلوب نہیں۔ دینی سیاسی اور سماجی جماعتوں اور جمعیتوں کی طرح ہماری اس تنظیم میں نہ عہدے ہیں، نہ ووٹ ہیں، نہ مجلس شورا کی رکنیت کے مواقع ہیں، نہ مجلس انتظامیہ کے، نہ شہرت کے حصول کا کوئی موقع ہے، نہ وجاہت کا۔ ہم خالصتاً للہ اور فی اللہ جمع ہوئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہمارا جڑنا ہے، اور جس سے بھی ہم جڑیں گے اللہ ہی کے لیے جڑیں گے۔ جس سے ہم اس وقت کٹ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے کٹ رہے ہیں، اور آئندہ جس سے بھی ہم کٹیں گے اللہ ہی کے لیے کٹیں گے۔ جو کچھ ہم تنظیم کی مالی آنت کریں گے وہ اللہ ہی کے لیے کریں گے، اور جو کچھ کسی کو دیں گے اللہ ہی کے لیے دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف رضا الہی کا حصول اور نجات اخروی ہی ہمارا حقیقی نصب العین ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور اسے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس دعوت اللہ اور تنظیم قائم کرنا ایک فرض کی ادائیگی اور ذمہ داری اور رضائی کے حصول کے سوا اور کوئی غرض میرے پیش نظر نہیں ہے۔ چنانچہ پورے احساس ذمہ داری اور احساس مسئولیت کے ساتھ آپ سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے میں تنظیم اسلامی کا عہد رفاقت اٹھاتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اس وقت جو کیفیات تھیں اس پورے کے پورے اجتماع کی، اس وقت پورے اجتماع پر ایک گمبھیر خاموشی سی طاری تھی، تمام رفقہ کے چہرے تمتما رہے تھے اور اس بات کی شہادت دے رہے تھے کہ ان کے دلوں میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے ہیں جن کو وہ ضبط کیے بیٹھے ہیں۔ تعارف کی تکمیل کے بعد دائی عمومی نے عہد نامہ رفاقت تنظیم اسلامی کے ایک ایک شق پڑھنا شروع کیا اور تمام رفقہ اس کو دہراتے رہے۔ اس موقع پر اکثر رفقہ کی داڑیاں آنسوؤں سے تر تھیں، اکثر کی ہچکیاں بنی ہوئی تھیں، اور یہ اللہ کے بندے رضا الہی کے لیے دعوت تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کے قافلے کے رفیق بن رہے تھے۔ یہ ہے تنظیم اسلامی کا قیام مارچ سن 1975 میں۔ 2.5 سال تک انتظار کیا، لیکن کوئی بھی اکابرین میں سے شخصیت وہ تنظیم اسلامی کی قیادت سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی، تو بالآخر مجبوراً پھر ڈاکٹر صاحب کو یہ بارہ گناہ اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑا۔ 5 تا 11 اگست لاہور میں اجتماع خصوصی ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے تنظیم کی عمارت پھر خود سنبھالی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ طے کیا کہ ہماری اس تنظیم کی اساس وہ مغرب سے درآمد شدہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہوگا، دستوری طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم وہ اساس استعمال کریں گے اجتماعیت کی جو کہ قرآن سے، سنت سے، اسلاف سے، ان سے ثابت ہے۔ لہذا بیعت سمتات فی المعروف کو تنظیم کی اساس بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ ہوا 1985 میں، جبکہ تنظیم اسلامی کے قیام کو 10 سال ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کے ایک عالم سال قائم کی۔ 23 تا 28 مارچ تنظیم اسلامی کا 10واں سالانہ اجتماع اور 6 روزہ محاضرات قرآن منعقد ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 100 کے قریب علماء اکرام کو دعوت دی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ تصور فرائض دینی، طریقہ کار، اس پر آ کر رفقہ تنظیم کے سامنے تبصرہ کریں۔ ان میں سے 24 علماء اکرام نے دعوت قبول کی اور بنفس نفیس تشریف لائے۔ 20 کا تعلق پاکستان سے تھا اور 4 کا ہندوستان سے۔ ایک عالم دین مولانا سید اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے آڈیو کیسٹ میں اپنا تبصرہ ریکارڈ کر کے اور وہ بھیجا۔ 6 دن کے محاضرات میں علماء اکرام نے ڈاکٹر صاحب کے دینی فکر سے اتفاق بھی کیا اور اختلاف بھی کیا، بڑی شدید قسم کی تنقیدیں بھی کی اور بڑے جو ہے وہ طنز بھی کیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا وعدہ تھا کہ میں اس پوری کی پوری محفل میں ایک سامع کی حیثیت سے شریک ہوں گا، اور رفقاء تنظیم بھی کوئی بحث نہیں کریں گے، وہ بھی نقطہ نظر کو سنیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم جذباتی انداز سے لوگوں کو کسی تحریک میں شامل کریں، جو بھی شامل ہو سوچ سمجھ کر اور دل و دماغ کے متفقہ فیصلے سے شامل ہو۔ بہرحال اکثر علماء نے برملا یہ اعتراف کیا کہ اپنے پلیٹ فارم پر اور اپنے رفقاء کے سامنے اپنے تصورات پر تنقید کا موقع فراہم کرنا وسعت قلبی کی وہ اعلیٰ مثال ہے جس کی نظیر معلوم تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان محاضرات کی تفصیل ڈاکٹر صاحب کی تصنیف جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی کے صفحات 103 تا 161 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جن کو بھی تنظیم سے دلچسپی ہے، یہ کتاب ہے تو ضخیم، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، لیکن ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سن 86 میں 11واں سالانہ اجتماع 4 تا 6 اپریل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر موقع دیا کہ جو لوگ جذباتی طور پر تنظیم میں شامل ہوئے ہیں، اگر وہ غیر فعال ہوتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، جو وعدہ انہوں نے بیعت کے ذریعے کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے خود انہیں موقع دیا کہ وہ چاہیں تو میری طرف سے میں انہیں آزاد کرتا ہوں کہ وہ تنظیم کی رفاقت سے علیحدہ ہو جائیں۔ لہذا تحریری صورت میں تجدید بیعت کی دعوت دی گئی تاکہ جو بھی تنظیم میں رہے شعوری طور پر رہے، جس نے دوبارہ بیعت فارم بھرا پھر وہی تنظیم میں شامل رہا، جو غیر فعال تھے وہ گنہگار نہیں ہوئے، وعدہ خلافی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی ان کو آزاد کر دیا، اور وہی لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے جنہوں نے پھر تحریری صورت میں بیعت فارم بھرا۔ 1988 یہ 13واں سالانہ اجتماع یہ ہمارا اس سال ہوا۔ اس میں اب ذرا تنظیم کو واقعتاً تنظیم بنانے کی طرف پیش رفت ہوئی۔ تنظیم میں نظم کی پابندی کو سخت کیا گیا، رفقا کی مبتدی و منتظم کے اعتبار سے درجہ بندی کی گئی کہ جو رفقا واقعتاً باقاعدگی سے اجتماعات میں بھی آتے ہیں وہ باقاعدگی سے مالی اعانت بھی کرتے ہیں، جو ہر طرح کا سمو تعات کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منتظم ہوں گے، اور جو ابھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکے وہ مبتدی ہوں گے۔ مبتدی و منتظم رفقا کے لیے تربیتی نصاب بھی اسی سال جو ہے وہ مرتب کیے گئے۔ جی 1989 میں 14واں سالانہ اجتماع میں رفقا کے لیے تربیت گاہیں، ٹریننگ کیمپس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ الحمدللہ کہ اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکلا، اور اب ہر سال پاکستان کے مختلف علاقوں میں 7 روزہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بھی ان تربیت گاہوں میں شریک ہوتے ہیں وہ واقعتاً یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دن بڑے مفید رہے، دین کے حوالے سے بڑی بنیادی اور اہم معلومات اس 7 روزہ کیمپ کے اندر ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں عام طور پر یہ تربیت گاہ ہوتی ہے جولائی میں، اس سال جولائی میں الحمدللہ یہ منعقد ہو چکی۔ 1990 میں 15ویں سالانہ اجتماع میں پاکستان میں حلقہ جات قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس وقت الحمدللہ پاکستان میں تنظیم اسلامی کے 10 حلقے موجود ہیں. تنظیم کا نظام الامر مرتب کیا گیا اور منتظم رفیق کے لیے ملتظم رفیق کی اصلاح کی اصطلاح, یہ غلط لکھا ہوا ہے کہ اصطلاح وضع کی گئی. اب ہمارے ہاں دو درجے ہوتے ہیں, ایک مقتدی رفیق ہوتا ہے جو ابھی شامل ہوا تنظیم میں, اور ایک جو کہ ایک نصاب سے گزر جاتا ہے اور نظم سم و تعاد کا خوگر ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر اصطلاح ہے ملتظم رفیق کی. جی 1995 میں یہ جب 20 سال تنظیم کے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب میرے بعد اس تنظیم کا معاملہ کیسے چلے گا. تو 1995 میں 2 تا 4 اپریل تنظیم کی آئندہ قیادت کے بارے میں غور و فکر کے لیے ملتظم رفقا کا پہلا مشاورتی اجتماع منعقد کیا گیا, اور اس اجتماع میں تقریباً 325 رفقا شریک ہوئے. 3 مسائل پر مشاورت کی گئی. نمبر 1, ڈاکٹر صاحب کے بعد تنظیم کا نظم بیعت کے ساس پر ہی رکھا جائے یا دستوری بنیاد پر, یہ پہلا سوال تھا جس پر بحث ہوئی, رائے شماری ہوئی. 310 میں سے 284 رفقا نے رائے دی کہ بیعت سمو تعاد فی المعروف کی اساسی کو برقرار رکھا جائے, یعنی ڈاکٹر صاحب کے بعد بھی ہماری تنظیم کی اساس یہ بیعت کے اصول پر ہی ہوگی. نمبر 2, آئندہ دوسرا نقطہ یہ تھا مشاورت کا کہ آئندہ امیر کو ڈاکٹر صاحب نامزد فرمائیں یا ڈاکٹر صاحب کے بعد شورا نئے امیر کا انتخاب کرے. 313 میں سے 284 نے رائے دی کہ آئندہ امیر کو ڈاکٹر صاحب نامزد کر کے جائیں, ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد شورا کو اس کا انتخاب کرنا پڑے, اکثریت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب خود نامزد کریں. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب آئندہ امیر کو نامزد کریں تو آیا اعلان کر دیں یا وصیت کر جائیں اور آپ کے وفات کے بعد اس وصیت کو دیکھا جائے. 167 رفقا نے رائے دی کہ ڈاکٹر صاحب اعلان کریں, 107 رفقا نے رائے دی کہ نہیں وصیت کر جائیں. 1995 میں ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ امیر کا نام وصیت کے طور پر تحریر کر جائیں گے. 1996 میں پھر اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے دوسرا مشاورتی اجتماع بلایا. اس اجتماع میں بھی جو سابقہ اجلاس کے آخری 2 مسائل تھے اس پر گفتگو جاری رہی اور ڈاکٹر صاحب رفقا کی آرا سے استفادہ کرتے رہے. جی 1997 میں 21 تا 24 اپریل تیسرا مشاورتی اجتماع تنظیم کے آئندہ قیادت کے حوالے سے ہوا, اور اس اجتماع میں رفقا کی اکثریت نے ڈاکٹر صاحب کو یہ رائے دی کہ آپ آئندہ امیر کا اعلان فرما دیجیے. پھر اسی سال ڈاکٹر صاحب نے 26 اکتوبر تا 1 نومبر پھر ایک مشاورتی اجلاس بلایا, اور یہ گویا چوتھا اجلاس تھا. خفیہ راہ دہی کی بنیاد پر رفقا سے آئندہ امیر کے بارے میں رائے دریافت کی گئی. جن رفقا کے نام آئندہ امیر کے طور پر آئے ان میں سے پہلے 6 حضرات یہ تھے, چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب, حافظ عاقف سعید صاحب, ڈاکٹر عبد الخالق صاحب, عبد الرزاق صاحب, ڈاکٹر عبد السمی صاحب, مختار حسین فاروقی صاحب. ان حضرات کو اپنا ذاتی اور تنظیمی تعارف کرانے اور تنظیم کے آئندہ مستقبل کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل بیان کرنے کا موقع دیا گیا. اس کے بعد رفقا سے رائے طلب کی گئی کہ وہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کا نام آئندہ امیر کے طور پر تجویز کریں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو بھی آرا سے استفادہ کرنا تھا وہ کر لیا. 1998 میں ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے, دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا تھا. اس کے پہلے اشرے میں جو کہ اشرہ رحمت ہے ڈاکٹر صاحب نے استخارہ کیا, اور استخارہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آئندہ امیر کے لیے فیصلہ فرما لیا. پھر اس کے بعد 14 فروری کو ڈاکٹر صاحب نے تنظیم کے ذمہ دار حضرات کے اجتماع میں ایک خصوصی خطاب کے دوران اپنے نمبر 2 صاحبزادے حافظ عاقف سعید صاحب کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کیا. ڈاکٹر صاحب نے خصوصی خطاب کے دوران فرمایا, اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ ایک مشکل فیصلہ تھا. بہت سے لوگ شاید میری نیت پر شبہ کریں, لیکن نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. زندگی میں اگر کسی دائی کی اولاد اس کے مشن میں ساتھ ہو تو اسے دائی کے لیے اعزاز سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر دائی اپنی اولاد میں سے کسی کو کسی منصب پر فائز کر دے تو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اگر لوگوں کے خوف کو پیش نظر رکھا جائے تو ممکن ہے کہ اولاد کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ ہو یا تنظیم کا مفاد متاثر ہو. میں نے حافظ عاقف سعید کو درجہ ذیل وجوہات کے پیش نظر جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. نمبر 1, وہ تنظیم کے تاسیسی رفیق ہیں, یعنی 1975 میں ان 62 رفقا میں شامل تھے جنہوں نے عہد رفاقت کر کے تنظیم کی بنیاد رکھی تھی, اور اس وقت عاقف سعید صاحب کی عمر 17 برس تھی. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو تنظیم میں زبردستی لایا گیا ہو جانشین بنانے کے لیے, امارت دینے کے لیے. وہ 17 برس کی عمر سے اس قافلے میں شامل تھے. نمبر 2, عاقف صاحب کے ذہن میں میرا دینی عمران فکر راسخ ہو چکا ہے، جس کا اظہار ان کی بحثیت مدیر معنی مساق، معنی حکمت قرآن اور حت روزہ ندائے خلافت میں لکھے جانے والی تحریروں سے ہوتا ہے. ہم سب یہ تحریریں طویل عرصے سے پڑھ رہے ہیں. نمبر تین، عاقف صاحب نے قرآن اکیڈمی فیلوشپ اسکیم کے لیے خود کو پیش کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اپنی زندگی لگانے کے لیے نوجوان اپنے آپ کو پیش کریں کہ اپنے پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے لگائیں گے، ان کی کفالت مرکز انجمن کے ذمے ہوگی. بحث چند نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان میں سے ایک عاقف سعید صاحب بھی تھے، اور 3 سالہ قرآن فہمی کورس کی تکمیل کی. وہ تنظیم کے نمایاں مدرسین میں سے ہیں اور کئی بار رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں. اور چوتھی اور آخری بات، عاقف صاحب حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے حفظ قرآن اپنے ذاتی ذوق و شوق سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش اعلان قاری بھی ہیں. یہ بچپن کا کوئی حفظ نہیں ہے، بلکہ بی اے کرنے کے بعد حافظ صاحب نے جو ہے وہ خود ذاتی شوق سے جو ہے وہ یہ حفظ قرآن کیا، اور یہ ان کا حفظ قرآن شعوری ہے. تنظیم اسلامی کے 99.9% رفقا نے ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کے خلوص اور عاقف صاحب کی صلاحیتوں کے معترف تھے. اکا دکا کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، ورنہ اکثریت نے اور پوری ٹاپ قیادت نے ڈاکٹر صاحب کے اس فیصلے کو بہت سراہا اور اس کی تحسین کی. اب اس کے بعد آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. سن 2002 یعنی جانشین کے اعلان کرنے کے 4.5 سال بعد 16 ستمبر کو ڈاکٹر صاحب نے عمارت سے استعفیٰ دیا اور حافظ عاقف سعید صاحب کے ہاتھ پر سب سے پہلے خود بیعت کی. یہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی جمعیت طلبہ کی رکنیت ختم ہونے کے بعد فوراً جماعت اسلامی کی رکنیت کا فارم بھرا تھا، کیونکہ انسان پر ایک رات بھی بغیر جماعت کی گزرنے نہیں چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے 16 ستمبر کو استعفیٰ دیا اور فوری طور پر اپنے صاحبزادے کے ہاتھ پر بیعت کر کے کرسی صدارت ان کو دی، اور خود ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نیچے تشریف لے آئے. امیر تنظیم اسلامی حاقف عاقف سعید صاحب کا تعارف، آپ کی پیدائش 11 جنوری 1958 کی ہے ضلع سائیوال میں. میٹرک آپ نے 73 میں کیا لاہور سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ. گریجویشن آپ نے کیا 77 میں. ایم اے فلسفہ کیا 1980 میں. حفظ قرآن کالج ایجوکیشن کے دوران 74 سے 77 کیا. 3 سالہ کورس آپ نے کر رکھا ہے. 75 سے آپ تنظیم کے رفیق ہیں. 1982 سے آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے جو ہے وہ مرکزی انجمن کے حوالے کر رکھی ہے. آپ بطور فیلو آف اکیڈمی کام کر رہے ہیں. 87 سے آپ مساق اور حکمت قرآن کے پرچوں کے مدیر ہیں. 85 سے آپ ڈائریکٹر ہیں اکیڈمک ونگ کے مرکز انجمن خدام القرآن میں. 1995 سے آپ ہفت روزہ ندائے خلافت کے بھی ایڈیٹر ہیں. 1990 سے آپ ناظم شعبہ نشر و شاعت تنظیم اسلامی ہیں. جی. آخر میں عاقف صاحب کے لیے دعا ہے. تنظیم اسلامی کی عمارت پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے. بلا شبہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے اوپر باتوں کا حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح وہ ان پڑھے لکھے لوگوں کی تنظیم کو چلا رہے ہیں. ان پڑھ لوگ ہوں جو اپنی رائے نہ رکھتے ہوں تو ان کے اوپر قیادت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں ہر آدمی اپنی ایک رائے رکھتا ہو، اپنی ایک سوچ رکھتا ہو، ایسے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر کوئی مطالعے پر، کوئی پڑھنے پر، کوئی دوسری فکر کو سمجھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں سے چاہیں کوئی چیز پڑھیں، شعوری طور پر تنظیم میں رہیں. ڈاکٹر صاحب کی ہمت ہے کہ وہ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. کبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کراچی میں، کبھی امریکہ میں، کبھی لاہور میں، کبھی کہیں، لیکن آپ ان مسائل کو بڑی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ بڑا بوجھ ہے جو کہ آ رہا ہے عاقف سعید صاحب پر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ عاقف سعید صاحب کی اپنی قدرت خاص سے مدد فرمائے اور ہمیں پورے خلوص کے ساتھ خدمت دین کے مشن میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.